الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء مالك اللوح والقلم والعرش الأعلى يا من تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن الأمثال صفاته يا من دلت على وحدانيته آياته شهدت بربوبيته مشروعاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة يا من ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء يا دائم بلا فناء ويا قائم بلا زوال ويا مدبر بلا وزير سهل علينا وعلى والدينا كل عسير سبحان من لم يزل رب الرحيم ولا يزال كريما والصلاة والسلام على شمس الضحى بدر الدجى شجر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والقحط والمرض والألم والوباء شفيعنا حبيبنا طبيبنا روفنا رحيمنا كريمنا بشيرنا نذيرنا وكيلنا وسيلتنا سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه الأشقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا سنی ہونے کا ثبوت دیں اور پورے بلند آواز سے زور سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب صلی اللہ علیہ تمام محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو ساری کائنات کا رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی وہ رزق دیتا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی وہ اس کی بساط کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالی رزاق بھی ہے قوت والا بھی ہے. لا مانع لما آتیتا، اتنا قوت والا ہے جس کو وہ عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتی علما مناتا، جس کو اللہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کی شان ہے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق چل رہی ہے اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. زمین کی گہرائیوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کی مخلوق ہیں، خدا ذوالجلال زمین کی گہرائیوں میں ان کو رزق دیتا ہے. آسمانوں کی بلندیوں میں پرندے پرواز کرتے ہیں، خدا فضا میں ان کو بھی رزق دیتا ہے. زمین پر چلنے والے جانور، انسان، جن، ہر قسم کی مخلوق چل رہی ہے، سب کو خدا رزق دے رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خدا نے تحت الاسباب رزق دینے کا اعلان کیا ہے اپنے محبوب کی امت کو. فرمایا سبب تم پیدا کرو رزق میں دوں گا. ہمت کرو, کوشش کرو, جد و جہد کرو. تمہاری کوشش, تمہاری جد و جہد رنگ لائے گی. میں محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا.
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین.
نیکی کرنے والے کی نیکی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. لہذا اللہ دے بندہ لے, مالدار ہونا گناہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے شاید وہ بہت بڑے گناہگار ہیں. جتنا بھی مالدار ہو اللہ کی عطا ہے, لاکھ پتی اللہ بنا دے الحمدللہ, کروڑ پتی بنا دے الحمدللہ, اللہ کی عطا ہے. مالدار ہونا گناہ نہیں, مال پرست ہونا گناہ ہے. مال اللہ تمہیں دے تو یہ نہ سمجھو کہ بس اب میرا اس پر قبضہ ہے, یہ چھوٹ نہیں سکتا. وہ دے سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے. لہذا اس کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرو, پھر تم گناہگار نہیں ہو. اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو گویا تم مال پرست ہو, پھر تم گناہگار ہو. قرآن کریم میں اللہ نے متقیوں کی صفات جہاں درج فرمائی ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے,
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون.
فرمایا متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور دیتا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی واقع نہیں ہوتی, بلکہ دن بدن مال بڑھتا ہے, دن بدن مال بڑھتا ہے. یہ تجربہ ہے. بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے امیر, کروڑ پتی لوگوں سے جا کر ملو, دیکھو. میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ کبھی اب مالی طور پر ترقی نہیں کر سکتا. گناہگار ہو وہ الگ بات ہے, لیکن جو مالدار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دن بدن اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور امیر بننے کا راز آپ کو بتاؤں. اکثر لوگ آ کر ہمارے ہاں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دیں، دعا کریں، پیسہ نہیں ہے، پیسہ کاروبار نہیں ہے، ترقی نہیں ہو رہی. کبھی کسی نے آ کر ہمیں حقیقت ہے یہ نہیں کہا کہ حضرت نماز نہیں پڑھی جا رہی، دعا کریں ہم نمازی بن جائیں. کبھی کسی نے نہیں کہا حضرت دعا کریں ہم حاجی بن جائیں. کبھی کسی نے نہیں کہا حضور دعا کریں میں تہجد کے نفل پڑھنے شروع کر دوں. جو بھی آتا ہے حضرت پیسہ نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی اپنے گھر کا بندہ بیمار ہو تو کہتے ہیں حضرت دعا کریں اللہ شفا دے. کیوں پتا ہے؟ شفا نہ ملی تو پیسہ خرچ ہوگا. لے دے کے پیسے کا چکر، آؤ بڑی فراخ دلی سے آؤ. اللہ سے پیسہ مانگنا گناہ نہیں ہے. میں آپ کو امیر بننے کا راز بتانے لگا ہوں. راز جو بھی چاہے غریب سے غریب تر ہو وہ امیر بن سکتا. راز کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بڑا غریب تھا. اتنا غریب تھا کہ دن کو بعض اوقات اس کے ہاں کھانا پکتا تھا، رات کو نہیں پکتا تھا. ایک ٹائم کا کھانا ملا، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ملا. اور بعض اوقات ایک ایک دو دو دن گزر جاتے تھے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اتنا غریب تھا. ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا موسیٰ میری ایک بات تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دا. آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے ترسا ترسا کے نہ دے. کبھی دوسرے دن دیتا ہے، کبھی تیسرے دن دیتا ہے. جا کر اللہ سے عرض کریں میرے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ ایک ہی مرتبہ مجھے دے دے، میں دوبارہ اس سے نہیں مانگتا، یہ میرا اس کا وعدہ رہا. راز امیر بننے کا جاننا چاہتے ہو نا؟ بڑے بڑے صوفیوں جیسے کبھی کسی کی مال کی فکر ہی نہیں. امیر بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ نہیں بننا چاہتے بول تو دو نا بھائی. اگر نہیں ہے تو کہہ دو نہیں بننا چاہتے. اگر بننا چاہتے ہو تو پھر ذرا زور سے بولو نا، امیر بننا چاہتے ہو کہ نہیں بننا چاہتے؟ نہیں بننا چاہتے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دلی جذبات کو پورا فرمائے. اور جو بننا چاہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نہیں بننا چاہتے ہیں، ان کو میں یہ راز بتا رہا ہوں. اس نے عرض کی کہ موسیٰ اللہ سے کہو جتنے میرے مقدر میں رزق ہے ایک ہی دن مجھے سب دے دے، میں اس کو پانی میں بہا دوں، میں اس کو جمع کر کے رکھ لوں، میں اس کو کھا لوں، میں دوبارہ اللہ سے عرض نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں جا کر عرض کر کے اللہ کی بارگاہ میں تیری بات یہ خدا کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا. کوہ طور پہ گئے، اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے پوچھا میرے بندے کا پیغام بھی لائے ہو؟ ہاں یا اللہ، وہ تیرا بندہ کہتا ہے جتنا میرے مقدر میں رزق ہے مجھے دے دے، ایک ہی مرتبہ دے دے، میں دوبارہ نہیں مانگتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ کہہ دو کہ کل تیری زندگی کا پورا جتنا رزق تیرے مقدر میں نے لکھا ہے وہ کل تمہیں مل جائے گا، پھر تم جانو تیرا کام جانے. وہ ایسا کوئی سبب پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا، اس کو کافی سارے پیسے آ گئے، زندگی کا جتنا مقدر تھا نا اس کے مقدر میں رزق تھا وہ اس کو مل گیا. موسیٰ علیہ السلام پوچھنے آئے تم بھی مل گیا؟ ہاں حضور مل گیا، بڑی مہربانی آپ نے میری بات اللہ تک پہنچائی اور آپ کے وسیلے سے اللہ نے میری بات کو مان لیا، لہذا میں آپ کا مشکور ہوں۔ چند دن بعد، دو تین مہینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں گاڑیاں بھر بھر کر رزق آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے، گاڑیاں بھر بھر کر۔ موسیٰ علیہ السلام یکدم رک گئے کہ اس کے تو مقدر کا جتنا رزق تھا وہ اللہ سے میں نے ایک دن ہی لے لیا تھا، تو یہ تو بہت عجیب مسئلہ شروع ہو گیا ہے، پہلے تھوڑا سا تھا، اب تو یہ گاڑیاں بھر کر جا رہی ہیں اور گاڑیاں بھر کر آ رہی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اس بارک و تعالی کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، عرض کی مولا تو نے تو اس کا سارا رزق اس کو ایک دن دے دیا تھا اور اب جو گاڑیاں بھر بھر کے اس کے گھر میں بھیج رہے ہو یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا موسیٰ وہ اس کا مقدر تھا جو میں نے اس کو دے دیا، یہ اس کا مجھ پر قرض ہے جو میں ہر روز اتارتا ہوں، یہ مجھ پر قرض ہے، حضرت تم پر قرض۔ فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کو اس کے مقدر کا سارا رزق دیا نا، اس نے صرف ایک وقت کا کھانا خود بھی کھایا، بچوں کو کھلایا، اور باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں اس نے تقسیم کر دیا۔ اللہ تو سارے کا سارا کھانا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، جتنا پیسہ اس کے پاس تھا سب کا سب اس نے یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ تو موسیٰ تمہیں تو معلوم ہی ہے نا، جو یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں میں خرچ کرتا ہے وہ مجھے قرض دیتا ہے، وہ مجھے کسی بینک میں قرضہ جمع کراؤ وہ 5% دیتا ہے، کسی میں جمع کراؤ وہ 7% دیتا ہے، فکس ڈپازٹ کروا دو 12-12 15-15% بھی ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آؤ میرے بینک میں جمع کراؤ میں تمہیں 200 گنا دوں گا۔ 100 روپیہ بینک میں جمع کراؤ نا تو بینک والے کہتے ہیں سال کے بعد 112 روپے دیں گے، یہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ 15 روپے دے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بینک میں جمع کراؤ میں سال کا انتظار نہیں کروں گا، تم میرے بینک میں جمع کراؤ، 100 جمع کراؤ گے تو میں 1000 عطا کروں گا۔ اللہ یہ اللہ کا بینک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے جب مجھے قرض دیا تو میں نے دوسرے دن اس کا قرض 10 گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دیا۔ وہ تو بڑا سمجھدار نکلا، اس نے پھر ایک دن کھانا بچوں کو کھلایا، خود بھی کھایا، باقی سارے کا سارا فقیروں یتیموں مسکینوں میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ موسیٰ میرے پہ قرض کر گیا، میں نے دوسرے دن پھر اس کو کھانا، پھر اس کو واپس کیا، قرضہ واپس کیا۔ موسیٰ اس کی روٹین یہ ہے، وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، باقی یتیموں میں تقسیم کرتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہوا نہیں تھکتا، میں قرضہ اتارتا ہوا نہیں تھکتا۔ اللہ اکبر، یہاں نعرہ تحقیق کی بجائے نعرہ خلافت لگتا ہے، وہ ہمارے پنجاب میں نعرہ تحقیق کہیں نا تو اس کے جواب میں حق چھان جان لوگ کہتے ہیں، اب یہاں شاید کم لوگوں کو معلوم ہے، یہاں نعرہ خلافت بولیں تو پھر اکثر یار لوگ کہتے ہیں. اچھا یار اللہ اللہ.
تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جو مجھے قرض دیتا ہے میں کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرتا ہوں.
تو جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے قریب جا کر دیکھ لو, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا بھرتا ہے, جو خرچ نہیں کرتا دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حتیٰ کہ وہ بھکاری ہو جاتا. ہمارے لاہور میں ہمارا ایک کرایہ دار تھا, خاصا پیسہ تھا اس کے پاس اور وہ خرچ بھی کرتا تھا. کوئی غریب آ جاتا نا کہ صاحب میرے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہ 1967 کی بات ہے, اس وقت 100 روپیہ اچھا خاصا وزن رکھتا تھا. تو 100 روپیہ میں نے خود دیکھا کہ 100 روپیہ جیب سے نکال کر وہ خاموشی سے آنے والوں کو دے دیتا تھا, اور خدا عزوجلال اپنے محبوب کے صدقے ہر آفت سے محفوظ رکھے. اس کے پاس فارمر لوگ آنے شروع ہو گئے اور فارمر لوگوں سے اس کی دوستی ہو گئی. فارمر لوگوں نے اس کو شباب اور شراب کا چسکا ڈال دیا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو لے ڈوبتی ہیں. جیسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے, اسی طرح شراب اور شباب میں جو شخص ملوث ہو جاتا ہے اس کا رزق ختم ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم کرنے دینے خیرات کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا. اس کا ذہن بدل جاتا ہے, فکر بدل جاتا ہے, اس طرف دولت کا دوسری طرف چلا جاتا.
میں نے دیکھا کہ وہ شخص شراب اور شباب میں ملوث ہو گیا, پھر اس کی توجہ یتیموں اور مسکینوں کی طرف نہ رہی. واللہ قرآن پاک میرے سامنے ہے, میں آپ کو بناوٹ نہیں کر رہا, صحیح کہتا ہوں. اس شخص کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے گھر آیا اور گھر کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا. مجھے کہتا ہے تواب بھائی کوئی ایک آدھ روٹی گھر میں ہوگی.
اسی شخص کو کروڑ پتی تھا وہ شخص,
کہنے لگا بھائی تواب بھائی ایک آدھ روٹی گھر میں ہوگی. اس کا نام تھا نور الہی. میں نے کہا رہے نور الہی صاحب آپ اوپر آئے. میں نے اس کو گھر میں بٹھایا, اس کو میں نے کھانا دیا. واللہ یوں کھا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے دن سے یہ شخص یوں کھا رہا. یہ حالت اس کی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے اگر لینا چاہتے ہو تو دو کام کرو, گناہ کبیرہ سے بچو, شراب اور شباب سے بچو, اور اللہ کی راہ میں خیرات کرو. جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہونے دیتا, کئی گنا اضافہ کر دیتا.
اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ نبی پاک کے غلام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو.
آج کا جو موضوع ہے وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. تو حضرت عثمان غنی حضور کے غلاموں میں بڑے مالدار تھے, بڑے مالدار تھے. جہازوں کے جہاز بھر کر ان کے جاتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا آپ کا. اللہ اکبر. اور مالدار اتنے تھے, اتنے مالدار تھے کہ عرب میں ان جیسا مالدار کوئی دوسرا نہیں تھا, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کو اتنی اللہ تعالی نے وسعت دے رکھی تھی کہ خرچ کرتے وقت وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ میرا کتنا خرچ ہو گیا. حقیقت ہے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعوت دی. دعوت دی عثمان، ہمارے محبوب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ان کا دعویٰ ہے اشہد انی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو عثمان میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ایک دفعہ ہمارے محبوب کی زیارت تو کرو. حضرت عثمان غریب فرمانے لگے ابو بکر تو نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں جا کے بتوں کو سجدہ کروں، میرے دل میں خود ہی بتوں کے یہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کی محبت نہیں ہے. میں تو اس بات کا منتظر تھا کہ کوئی شخص مجھے حقیقت کا آئینہ دکھائے اور میں اس کا غلام بن جاؤں. تو جاؤ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی صرف تین آدمی مسلمان ہوئے تھے، چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السابقون الاولون میں شمار ہے حضرت عثمان غنی کا، السابقون الاولون میں جنہوں نے پہلے پہل اسلام قبول کیا. اس وقت بڑا مشکل مرحلہ تھا، یعنی سب سے پہلی ضرب مشرکین مکہ پر اس وقت لگی جب حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی تصدیق کر دی. دوسری ضرب ان پر اس وقت لگی جب مکے کا سب سے امیر ترین شخص نبی کا غلام بن گیا. ابو جہل کہنے لگا کمر توڑ دی ہے محمد نے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان بڑا قیمتی شخص تھا ہمارا، مکے کی بڑی عام شخصیت تھی، اس کی بڑی مکے میں عزت ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہر کمزور کی یہ مدد کرتا ہے، ہر بھوکے کو کھانا دیتا ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور یہ محمد کا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا زور لگایا انہوں نے آ کر حضرت عثمان کو، عثمان باپ دادا کا دین مت چھوڑ. آپ نے فرمایا مجھے پہلے ہی پسند نہیں تھا، میں تو منتظر تھا، جس چیز کا مجھے انتظار تھا وہ نبی اکرم کے چہرے سے مجھے نظر آ گیا ہے. میں حق کا متلاشی تھا، مجھے حق نبی پاک کے چہرے سے مل گیا ہے. مسلمان ہو گئے. کاروبار مکے میں تھا، مرکز آپ کا مکے میں تھا، ساری دنیا کے بزنس مین ان سے رابطہ مکے میں کرتے تھے. لیکن یاد رکھو آپ لوگوں میں بزنس مین کافی موجود ہیں، میں چہروں سے پہچان رہا ہوں. جب ایک دفتر اڈا بن جاتا ہے نا تو کاروباری جلدی اس اڈے کو چینج نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرے گاہک یہاں لگے ہوئے ہیں، اگر میں چینج کروں گا تو بڑا مسئلہ بنے گا میرے لیے، دوسرا اڈا تعارف کرنے کے لیے مجھے بڑا وقت چاہیے. آج اگر جانا چاہے بھی کسی دوسری جگہ پر، بڑی جگہ پر، کھلی جگہ پر، تو پہلے دفتر بناتا ہے، پھر آنے والے ہر گاہک کو اس کا پتا بتاتا ہے کہ بھئی میں نے وہاں دفتر بنا لیا ہے، اب وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب وہ دیکھتا ہے کہ پورا تعارف ہو گیا ہے پھر وہ شفٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ دفتر کو شفٹ نہیں کرتا کہ میرے بزنس میں فرق پڑ جائے گا. لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عنہ کے قربان جاؤں، آپ نے بزنس کو نہیں دیکھا، جب دیکھا رسول اللہ کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں فرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک آدھ مہینہ دے دے, میں اپنے گاہکوں کو بتا دوں کہ میں مدینے جا رہا ہوں پھر آ جاؤں گا.
فرمایا میرے مقدر میں جو رزق ہوگا وہ مجھے اللہ یہاں بھی دیتا ہے مدینے میں بھی دے گا, جو کاروبار میرے ساتھ کرنا چاہے گا جب اس کو پتا چلے گا عثمان مدینے چلا گیا ہے وہ وہاں بھی آ جائے گا, لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو نہ آئے, میں مصطفیٰ کریم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا.
اللہ اکبر. سیدنا عثمان ذوالنورین سب کہو رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب صورتحال مدینہ طیبہ میں یہ تھی کہ ایک کمرہ انصار مدینہ نے حضور کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کر دیا, ایک کمرے کا مکان, حضور آپ یہاں رہیں. حضور اسی مکان میں نماز پڑھاتے تھے اپنے صحابیوں کو. آہستہ آہستہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے آنے لگے اور ساتھ ساتھ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا, لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور حضور کے پاس وہ جو ایک کمرہ مبارک تھا اس میں جگہ نہ رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں میں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ذرا بڑھا دوں, مکے سے بھی احباب آ رہے ہیں, اہل مدینہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں, جگہ کم ہے, صحابی زیادہ ہو گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کمرے کو بڑا کروں اور صاف ہی صاف اس کو مسجد کا درجہ دے دیں. یہ مسجد نبوی کی ابتدا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو مکانات ہیں ان کو ہم خرید لیں اور گرا کر سارے مکانوں کو گرا کر بڑی سی کھلی سی مسجد بنا لیں. صحابہ کرام نے عرض کی حضور بڑا اچھا خیال ہے, ایسا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کون کون ہے جو ارد گرد یہودیوں عیسائیوں کے مکانوں کو خریدے اور خرید کر مسجد کے لیے عطیہ دے. صحابہ کرام ابھی اپنی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے کہ کتنے نئے مکان خریدے جائیں گے اور کم از کم کتنا سرمایہ اس کے لیے ہونا چاہیے. مشورہ کر رہے تھے, حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا, عرض کی یا رسول اللہ جو جو مکان خریدنا چاہتے ہو یا رسول اللہ آپ اس پہ نشان لگا دیں, جتنا پیسہ خرچ ہوگا عثمان اکیلا ہی کر دے گا. اندازہ تھا. اور پھر کیا ہوا کہ شور مچ گیا مدینے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے مکان خریدنے کا پروگرام بنایا ہے اور ذمہ عثمان غنی نے لے لیا ہے. ارد گرد کے مکانوں والوں نے سوچا عثمان بڑا امیر ہے, پیسہ اس کے پاس کافی ہے, موقع سے فائدہ اٹھا لو. حضرت عثمان غنی ایک مکان والے کے پاس گئے, اس کا مکان فرض کیجئے 50,000 کا تھا. آپ نے پوچھا بھائی مکان بیچنا ہے؟ ہاں عثمان بیچنا ہے. کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 1.5 لاکھ کا دوں گا. 50,000 کے مکان کو کتنے کا بولا؟ 1.5 لاکھ کا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا ارے بابا زیادہ پیسے لے رہے ہو کم کرو. ساتھی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا عثمان واپس آ جاؤ, یہ تمہیں دیکھ کر 1.5 گنا 2 گنا 3 گنا قیمتیں بڑھا رہے ہیں, خاموش ہو جاؤ ابھی یہ لیول پہ آ جائیں گے, کچھ دن ٹھہر جاؤ. تھوڑے دن ٹھہرنے کے بعد یہ خود بخود اپنے مکانوں کی قیمت صحیح مانگیں گے اور پھر ان سے خرید لیں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم کہتے ہو ٹھہر جاؤ، میرے آقا نے مجھ سے مکان اب طلب کیے ہیں، میں ٹھہر کیسے جاؤں؟ اگر کسی نے لاکھ مانگا دے دیا، ڈیڑھ لاکھ مانگا دے دیا، جتنے پیسے منہ سے مانگے حضرت عثمان غنی نے وہ سب کے سب مکان خرید کر چابیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. یہ شان ہے حضرت عثمان ذوالنورین. سب کہو رضی اللہ تعالی. صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ مکانوں کو گرا دو، سارے مکان گرا کر چکیل میدان بنا دیا. اب پھر صحابہ کو اکٹھا کیا، حضور نے فرمایا سنو،
من بنا للہ مسجداً بن اللہ له بیتاً فی الجنہ.
میرے صحابیوں سن لو، جو شخص اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں تیار کر دیتا ہے. لہذا اب یہ میدان بن گیا ہے، اس پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی. ہے کوئی جو مسجد نبوی کی تعمیر کروائے؟ حضرت عثمان ہو گئے. ورنہ عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ مکان میں نے خرید دیے ہیں، اب کسی اور کو کہیں مسجد بنوا دیں. حضور کو کوئی کسی قسم کا اس میں شکوا بھی نہیں تھا کہ بڑے مہنگے مہنگے مکان خرید کے دیے ہیں عثمان. لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی سخاوت کے قربان جاؤں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جتنا بھی خرچہ مسجد نبوی کی تعمیر پہ آئے گا عثمان اکیلا ادا کرے گا. اللہ سیدنا سیدنا عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی، عثمان اللہ نے تیرا محل جنت میں بنا دیا ہے. بلکہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج رات میں نے خواب میں جنت کی سیر کی، وہاں تیرا محل دیکھا. عمر فاروق حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی وہاں خدا نے کوئی جگہ بنائی ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں عمر، تیرا محل بھی مسجد میں ہے، تیرا محل بھی جنت میں ہے. تو تیرے محل کے اندر تو میں جانے لگا تھا تو وہاں ایک حور پھر رہی تھی، مجھے حیا آئی، میں نے قدم باہر نکال لیے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے کیوں قدم مبارک باہر نکالے؟ آپ قدم مبارک اندر ڈالتے تاکہ میں فخر سے کہتا میرے جنت والے گھر میں مجھ سے پہلے میرے محبوب گئے ہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ بات نہیں، بات یہ تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا جنتیوں سے ان کو وہ حوریں دوں گا جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا. تو اس خیال سے میں اندر نہیں گیا کہ عمر کہیں یہ شکوا نہ کرے، یا اللہ تو نے تو کہا تھا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، وہ حوریں دوں گا، اس کو تو تیرے حبیب نے دیکھا ہے. عمر فاروق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اس بات پر بھی فخر ہوتا کہ جو حوریں مجھے اللہ نے دینی ہیں اس پر نبی پاک کی نظر کرم ہو گئی ہے.
اللہ اکبر.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محل جنت میں بن گیا. بولو جنت میں. اب دن بدن اسلام پھیلنے لگا. اہل مدینہ جوک در جوک نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے, سرکار کا چہرہ دیکھ کے زیارت کرتے, مسلمان ہو جاتے. مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں پانی بکتا تھا, لوگوں نے اس کو بزنس بنا رکھا تھا, کنویں کٹوا رکھے تھے اور پانی بیچتے تھے. مہاجرین جو مکے سے آئے, اہل مدینہ نے ان کو بھی جگہ دی. جس کے پاس دو کمروں کا گھر تھا اس نے ایک کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا, حتیٰ کہ دکان میں ان کو بلا پیسے کے, بغیر پیسے کے اپنا 50% کا پارٹنر بنا لیا. انصار مدینہ کی قربانیاں. یہاں تک بھی ہوا, کچھ مقامات پر یہ بھی دیکھا گیا کہ مکے سے جو مہاجر آیا تھا اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, تو انصار مدینہ میں سے کسی کے پاس اگر دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ شادی کر دی. یہاں تک قربانیاں دی. لیکن پھر بھی ابھی صحابہ کرام میں اکثریت غربا کی تھی, زیادہ متمول نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ میرے یہ غریب صحابی, ان کو پانی بھی قیمتن لینا پڑتا ہے. مکے میں قیمتن پانی نہیں تھا کیونکہ مکے میں زمزم تھا, وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا, اور پورا مکہ زمزم پیتا تھا, پانی ختم نہیں ہوتا تھا. مدینہ طیبہ میں یہ مسئلہ تھا کہ پانی بکتا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادہ فرمایا کم از کم میرے صحابہ کو پانی تو نہ خریدنا پڑے, پانی تو نہ خریدنا پڑے نا. اللہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں جب صحابی اکٹھے ہوئے تو اعلان فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو مدینے میں رہنے والے میرے غلاموں کے لیے فری پانی کا بندوبست کرے. حضرت عثمان غنی اس محفل میں بھی موجود تھے. آپ پھر کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ, آپ کے غلاموں کے لیے فری پانی کا انتظام بھی آپ کا یہ خادم کرے گا. سیدھے گئے کنویں والے کے پاس, فرمانے لگے کنواں بیچنا ہے. اس نے دیکھا عثمان آ گیا ہے. اتنی مالدار سامی ہے بابا, 50 کی بجائے اگر 2 لاکھ بھی مانگ لیں گے تو کوئی فرق. اس نے بولا, کہنے لگا ہاں بیچنا ہے. آپ نے فرمایا کتنی قیمت ہے کنویں کی, کیا لوگے؟ فرض کیجئے اس کا کنواں تھا 10,000 کا. اس نے کہہ دیا عثمان 20,000 دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آدھا کنواں میرے ہاں بیچ دو. اس نے کہا عثمان کنواں آدھا کیسے کریں گے, یہ کوئی خربوزہ تھوڑا ہی ہے کہ 2 ٹکڑے کر کے آدھا تم لے جا آدھا میں رکھ لوں. آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگے ایک دن کنویں کا پانی تم بیچنا اور ایک دن جس کو چاہوں گا میں دوں گا. اس نے سوچا کہ میرا 10,000 کا کنواں ہے, 20,000 میں نے بتایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا 10,000 کا یہ لے گا. کاروباری ذہن تھا نا, 10,000 کا یہ لے گا تو مجھے قیمت کنویں کی بھی مل جائے گی, اور پھر ایک دن کنواں میرے پاس رہا کرے گا, میرا کاروبار بھی چلتا رہے گا. اس نے کہا منظور ہے, 10,000 دو, ایک دن کنویں پہ تیرا قبضہ, ایک دن کنویں پہ میرا قبضہ. ایک دن جس کو چاہو پانی تم دو گے, ایک دن جس کو چاہوں گا پانی میں دوں گا. سودا ہو گیا. پیسے اس کی قیمت جو تھی وہ حضرت عثمان غنی نے اس کو دے دی, اور سیدھے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ آپ کے غلام نے پانی کا بندوبست کر دیا ہے, میں نے آدھا کنواں خرید لیا ہے, ایک دن وہ کنواں یہودی کا ہوگا, ایک دن کنواں آپ کے اس خادم کا ہوگا. آپ اپنے تمام صحابہ کو اعلان کر دیجیے کہ میرے دن کنویں سے جا کر وہ فری پانی لے آئے, کوئی پیسہ نہیں لوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کی باری جس دن ہوتی جاتے اور دو دن کا پانی بھر لیتے تاکہ دوسرے دن ہمیں اس سے پانی لینا نہ پڑے. ان کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ جاتے ہیں جا کر فری پانی نکال کے لے آتے ہیں تو ان کو کوئی پیسہ نہیں پوچھتا, ہم بھی نہ جائیں. تو جو غیر مسلم تھے نا مدینے کے انہوں نے بھی جا کر کنویں سے فری پانی بھرنا شروع کر دیا. ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی, یا رسول اللہ ہمارے لیے عثمان نے کنواں خریدا ہے تو دوسرے بھی وہاں سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, عثمان کو ان کا بھی ثواب ملے گا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی منع بھی نہیں کرتا, پیسے بھی وہاں نہیں لیتا کوئی, اور جب یہودی کا دن ہوتا ہے وہ پیسے بھی لیتا ہے, انہوں نے ساروں نے یہ معمول بنا لیا کہ عثمان غنی کی جس دن باری ہوتی فری پانی لا کر دو دن کا گھر میں ذخیرہ کر لیتے اور یہودی کی باری میں کوئی بھی پانی لینے نہ جاتا, الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہوتی تو کوئی چلا جاتا ورنہ کوئی پانی لینے نہ جاتا. یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, کہنے لگا عثمان یا وہ حصہ بھی واپس کر دو یا یہ حصہ بھی خرید لو. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ارے بھائی تو نے تو فری پانی دینے کا اعلان کر دیا ہے, تیری باری میں لوگ پانی بھر لیتے ہیں, میرے پاس کوئی لینے نہیں آتا, میں سارا دن وہاں مکھیاں مارتا بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تو واپس نہیں کرنا کیونکہ میں نے یہ کنواں حضور کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیا ہے, اپنا شیر پیش کر دیا ہے, میں تو اس کو واپس نہیں لے سکتا. اگر تو نے دوسرا حصہ بیچنا ہے تو بیچ دے. کہنے لگا ٹھیک ہے لاؤ دس ہزار اور دو, بیس کا تھا نا, دس اور دو, یہ بھی تم ہی سمجھ لو. آپ نے فرمایا اس حصے کی قیمت دس تھی جو میں نے مان لیا, اس حصے کی قیمت دس نہیں ہے, مرضی ہے تو بیچ دو, نہیں مرضی تو نہ بیچو. وہ سوچنے لگا نہ بھی بیچوں گا تو میں اس کو کیا کروں گا. کہنے لگا عثمان کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا ایک سو روپیہ دوں گا. قیمت تو بنائی چکا تھا. اس نے سوچا کام تو یہاں ہے کوئی نہیں, چلو سو جو فالتو ملتا ہے یہ بھی لے لو اور کنواں عثمان کو دے دو. جتنا مقصد یہ ہے کہ سو تو میں نے مثال کے طور پر کیا ہے نا, جتنا عثمان غنی نے اس کی قیمت لگائی اس نے لے کے باقی آدھا حصہ بھی دے دیا. حضرت عثمان غنی نے جا کر حضور کی بارگاہ میں وہ حصہ بھی ہدیتاً پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ پورے کا پورا کنواں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عثمان جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ یہ کنواں ہم نے فری کر دیا ہے, جس کا دل چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے پانی لے جائے. اب تک وہ کنواں مدینہ منورہ میں موجود ہے, عثمان غنی کا کنواں خشک نہیں ہوا. بڑے بڑے کنویں تھے وہاں اور بھی تھے, کئی کنویں ہیں جو خشک ہو گئے, لیکن حضرت عثمان غنی کا کنواں اب بھی جاری ہے, لوگوں کو بھی پانی پلاتا ہے, کھیتوں کو بھی پانی پلاتا ہے. خشک حضرت عثمان غنی کی سخاوت اب بھی جاری ہے, وہ کنواں اب بھی جاری ہے. حضرت عثمان غنی نے جب پورے کنویں کی آزادی کا اعلان کیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان نے میرے غلاموں کے لیے پانی کا بندوبست کر کے جنت اللہ سے خرید لی ہے. اللہ سے جنت خرید لی ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی باری آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے میں شادی کر لوں. آپ نے فرمایا ضرور کرو. حضور میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے بہتر رشتہ عطا فرمانا. حضور نے دعا کی یا اللہ میں دعا کرتا ہوں عثمان میرے سے بڑی محبت کرتا ہے, تیرے دین کے لیے تیرے دین کے ماننے والوں پر بڑا خرچ کرتا ہے, یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو بہتر سے بہتر رشتہ مل جائے. حضور نے دعا کی, جبریل حاضر ہو گئے. جبریل الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جبریل بتاؤ اللہ کا کیا حکم ہے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آپ اپنی صاحبزادی کا رشتہ عثمان کو دے دیں. اللہ اکبر. حضور کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں نے وحی خدا سے عثمان کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اس کی شادی کر دی. جنگ بدر کے موقع پر حضور کی وہ صاحبزادی فوت ہوئی اور مدینہ منورہ جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا. حضور جنگ بدر سے واپس تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں, کیا کیا جائے؟ فرمایا میں پھر دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے لیے بہتر رشتہ مل جائے. جبریل پھر حاضر ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو عثمان کے نکاح میں دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی ام کلثوم بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی. بعض صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, وگرنہ یہ علم ہوتا تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو علم نہیں تھا. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی کو تو حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد آپ کی دامادی کا شرف حاصل ہو گیا تھا, عثمان کے لیے تو ہزاروں رشتے تھے, آپ ام کلثوم کا رشتہ کسی اور غلام کو دیتے اس کو بھی دامادی کا شرف مل جاتا. حضور نے فرمایا خبردار عثمان کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرے, خدا کی قسم میری اگر 100 بیٹی ہو باری باری میں دیتا رہوں, عثمان کے یہاں جا کر فوت ہوتی رہے, میں باری باری 100 کی 100 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دوں. فرمایا اس لیے کہ میں نے عثمان کے ساتھ ام کلثوم کر
یہ آج کل کا ماتمی فرقہ کہتا ہے میں ایک ہوں. سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ صرف یہی شہزادی تھی حضور کی. یہ جو 3 صاحبزادیاں ہیں نا, زینب رقیہ ام کلثوم, یہ صاحبزادیاں حضور کی نوز باللہ نہیں تھی بلکہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے ان کی بیٹیاں تھیں, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود نے پرورش ان کی تھی کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں تو حضور کے گھر پرورش پائیں, اس لیے حضور نے ان کی شادیاں کی, مگرنہ میں حضور کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی. خدا کے جلال کو پتا تھا کہ یہ نادان اور نہ سمجھ بدبخت لوگ میرے محبوب کی اولاد کا انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسئلہ حل کروا دیا. اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا کل میں ازوا دیتا میں بنا دیتا, اللہ فرماتا کل میں ازوا دیتا میں بن دیتا, کل میں ازوا دیتا میں بن دیتا. تو ایک شخص نے کہا کہ وہ تین بیٹیاں کیونکہ حضور سے ہاں پلتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے اور حضرت خدیجہ کی نسبت سے ان کو بیٹیاں کہہ دیا ہوگا. میں نے کہا نہیں, وہ بچیاں جو بیوی کے پہلے کامت سے ہو اور دوسرے کامت سے گھر ان کی پرورش ہو, قرآن کی صلاح میں ان کو بند نہیں کہا جاتا, ان کو رتیجہ کہا جاتا ہے. قرآن میں موجود ہے مربار وہ تمہاری وظیفہ جو تمہارے گھر میں پرورش پا رہی ہے, جو گھر میں پرورش پائے ان کو وظیفہ کہتے ہیں, بند ہو یہ کہتے تو اللہ تمہارا مسالہ میں کل اجاز ہوتا میں بنا ہے. اگر وہ وظیفہ ہوتی تو خدا کی جلال فرماتا کل میں اجاز ہوتا میرا بار ہوتا اپنی وظیفہ کو بھی کہتے اپنی بیٹی کو بھی کہتے خدا نے وظیفہ کا نام لے لیا کتنی شہزادیاں بولو, کتنی شہزادیاں ہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار شہزادیاں بول کی سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب کا نکاح حضرت عمر بن عاص سے ہوا, اور پھر ان کے بعد جو مدنی شہزادیاں تھیں ان دونوں کا باری باری نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا, اور آخری چوتھی شہزادی کا نکاح حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. یہ حضور کے تین داماد ہیں. کتنے داماد ہیں؟ تین. اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ سارے بولے بیٹیاں کتنی ہیں؟ میں نے الحمدللہ شیعہ حضرات کو ان کی اپنی کتابوں سے یہ لکھا ہوا دکھا دیا کہ بنا تم نبی اربع تم نبی کی بیٹیاں چار ہیں, نبی کی بیٹیاں. اور پھر میں نے ان لوگوں کو چیلنج کیا, میں نے کہا بھاپ کو میں نے تمہاری مقدس کتابوں سے دکھا دیا کہ نبی کا کسان دادیاں چار ہیں, ان کے خاندان کے نام بھی بتا دیے کہ میں جو ان کے خاندان کے نام ہے. جس میں لکھا ہو کہ نبی پاک کی بیٹی ایک ہے, میں نے کہا نہیں مانگا انعام میں تمہیں دینے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن چار رات ساری کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے, جبکہ ہم سینکڑوں روایات دکھاتے ہیں, نبی پاک کی اگر بیٹیوں کے نام بھی دکھاتے ہیں, ان کے خاندانوں کے نام بھی بتاتے ہیں, اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ حضور کی حقیقی خاندان ہے. ان میں اجوا دیتا وہ بناتے کا ایک شخص مجھے ملا, اس نے کہا نہیں جی یہ بناتے کا جب جایا ہے نا, یہ حضور کی جتنی امت میں بیٹیاں ہیں یہ ساری حضوری کی تو ہیں, یہ کون کی امت کی جو بیٹیاں ہیں ان کو حضور کی بیٹی قرار دے کر میں بناتے کا کہا. میں نے کہا خدا کو پتا تھا کہ تم یہ بہانہ لگاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام قرآن میں کر دیا. میں نے کہا اگر کون سی عورتوں کو نبی کی بیٹیاں قرار دے کر ماں بنا کے کہا ہوتا تو آگے اپنا قرض یہ نہ سمجھتا من کا نبی اپنی بیویوں کو بھی فرما دو, اپنی بیٹیاں کو بھی فرما دو, اور مومنوں کی عورتوں کو بھی فرما دو. معلوم ہوا میں نثار مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی بیٹیوں کا ذکر الگ کیا ہے, نبی کی حقیقی بیٹیوں کا ذکر الگ کیا ہے, یہ آگاہ ماننا پڑے گا. نبی کی بیٹی ایک ہی نبی کی بیٹیاں حضرت عثمان ذمہ رہے, میں نے دو بیٹیاں نصیب ہوئی, اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذوالنورین. کیا لقب ہے؟ اور بولو اونچی بولو. دو نوروں والا. ذوالنورین کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والا. احادیث میں باقاعدہ اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ چونکہ نبی کے دو نور عثمان نبی کے گھر سے اس لیے ان کو باہر لگا تھا خود مل رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں ذمہ رہے ہیں مجھے وہ بھی آدمی وہاں ہے حضرت عثمان کے ذمہ رہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے تھے؟ میں نے ایک شخص سے کہا, میں نے کہا حضرت عثمان غنی ذمہ رہے ہیں کہیں بتا پھر میں نے کہا مجھے تمہارا فلسفہ سمجھ نہیں آتا. نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر گئی ہیں تو تم نے ان کو ذمہ رہن کہا کہ نبی کے دو نور عثمان غنی کے گھر ہیں لہذا عثمان غنی ذمہ رہن ہے تو جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ مصطفیٰ نور نہیں ہو سکتا. اللہ یا نبی یا نبی. اب ایسے عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین. وہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ میری تقریر سے اگر استدلالات کو میں آسان انداز میں پیش کرتا ہوں اسی لیے آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کوئی ذاتی چور آپ کے ایمان سے چرا نہیں سکے گا. یہی سے لے لو اگر تو عثمان ذوالنورین ہے یا نہیں ہے وہ بھی کہیں گے ہاں جی بالکل حق سال یار ہم تو مانتے ہیں لیکن ذوالنورین ہے تو اس کو بولو ہرا ہزار کرو شروع کرو اگر نبی کی بیٹیاں نور ہیں تو نبی نور نہیں ہوں مانو ہوا تو نبی کے نور کو نہیں مانتے وہ سنتی سے ہے اہل سنت و جماعت نبی کا نور مانتے ہیں وہ حق پر ہیں. اور پھر ہمارے امام کا یہ عقیدہ بھی ٹھیک ثابت ہو گیا کہ تیرے منت کے پاس میں ہے امام علیہ سنت نے جو فرمایا تیرا سب کرانا نور کا تو یہ لوگ اس شیر کے پر دیکھتے دیکھو بھی لوگ اللہ یہ دیکھو کتنی بڑی غالب بات ہے تو حضور تو نور ہوئے یہ کہتا سارا کرانا ہی نور کا. میں نے کہا ارے امام علیہ سنت نے کیا غلط کہا ہے نبی کی بیٹیاں عثمان غنی کے یہاں جاتی ہیں تو تم بھی کہتے ہو عثمان غنی رہے اگر نبی کی بیٹیاں نور ہے حضرت رکن کا نور ہے نعرہ لگا لگا کر تھک تو نہیں ہو اگر ایسا دوسرا نعرہ لگانا تو بے شک نہ لگا نارا آج میں لگاتا ہوں جواب آپ کو ٹھیک ہے نا تاکہ ارد گرد کے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں مجھے آج لوگوں نے کہا حضرت ہمارے گھروں میں بالکل صاف آواز آتی ہے ہم گھر میں بیٹھ کر آپ کی تو نہیں سنتے ہیں ان کو پتا چل جائے موج دریا میں ہے اور بحرین میں دریا کچھ نہیں ہے گھر میں بیٹھ کر سننے سے بھی آپ کو سننے کا ثواب مل جائے گا لیکن جو ثواب محفل میں بیٹھ کر سننے کا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر سننے کا نارا میں لگاتا ہوں جواب آپ کو لیکن نارا تکبیر پر ایک ہاتھ نارا رسالت پر نارا ماشاء اللہ ایک ہاتھ تو سب نے کھڑا کر دیا گیا اب نارا رسالت لگے گا دیکھنا کون کون دو آپ کھڑا کرتا ہے. اب جو نہیں آپ کھڑا کرے نا اس کو کہنا کچھ نہیں کہنا صرف میرا اس کا خیال رکھنا ہے خیال رکھنا اس کا کہنا کچھ نہیں نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو نا پتا تو چلا نا یار پتا تو چلا نا کہ نبی کے غلام بیٹھ کر اپنے محبوبوں کا ذکر سن رہے ہیں. حضرت عثمان بن نورین حضرت عثمان بولو بولو حضرت عثمان بن کے بولو حضرت عثمان بن نورین دو نورے والے تو نبی کی بیٹیوں کو مول مان لیا تو خدا کا واسطہ ہے جن شور دے جہاں بیٹیوں کو مول مانا ہے وہاں نبی پاک کو بھی مول مان رہا ہے. اللہ اللہ دو پتا کا نابی کا شرف حاضر حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا جنگ کے لیے سامان حرب بنانا تھا مجاہدے کے لیے اسواریاں چاہیے تھیں مجاہدے کے لیے اسواریاں چاہیے تھیں اور تلواریں چاہیے تھیں میوے چاہیے تھے زرے چاہیے تھی. حضور چاہتے یہ تھے کہ میرے غلام اب پوری طرح مسلح ہو کر جائیں اپنے سے لیس ہو کر جائیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اتنا چاہیے اسلامیہ چاہیے سامان حرف چاہیے اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنی یاد دے تاکہ مجاہدے کے لیے سامان جہاد خریدا جا سکے جو مجاہدے کے لیے سامان جہاد دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بندے کا عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حضرت عثمان غنی سے عرض کی حضور ایک سو اونٹ میں دیتا ہوں. اس وقت تک لوگ چادر سفر کرتے تھے جو ذرا بہتر پوزیشن میں ہوتے تھے وہ گدے پہ سفر کرتے تھے ذرا اس سے امیر ہوتے تھے گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے وہ سب سے امیر ہوتا میں اونٹ پہ سفر کرتا تھا. اونٹ اس وقت کی بہترین سواری تھی جیسے آپ کسی کے پاس لینڈ کروزر ہو ٹھیک ہے نا اچھی سواری ہے نا لینڈ کروزر تو لینڈ کروزر کسی کے پاس ہو اس وقت کسی کے پاس اونٹ ہو تو اس کو ایک لیول پہ رکھتے سب سے اعلیٰ سواری اونٹ کی. آج کوئی شخص اگر نواز شریف سے کہے جناب آپ نے جلوس نکالنا ہے تو میں آپ کو ایک سو لینڈ کروزر دیتا ہوں. نواز شریف کہے گا ارے یار بھیا دن کیا ہوں میں ہوں میرے بعد جو مبارک تم کو اس میں دیتا دینا نہیں دے رہا اور سو لینڈ کروزر میں میری بات کریں گے کتنے بھی آج لینڈ کروزر کسی کو پتا لو ایسے تو بولی تو نہ دے رہے ہیں پچیس لاکھ تین لاکھ پچاس لاکھ میری صحیح اندازہ قیمت کتنی ہوگی جی پچاس لاکھ قیمت ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہتے ہیں پینتالیس اور پچاس کے درمیان صرف پینتالیس ہونے کہتے ہیں ہم چالیس مان لیتے ہیں پچالیس کی تو ہوگی اور ایک سو گاڑیاں کتنے کی ملیں گی چالیس کروڑ نہیں بھائی سو گاڑیاں سو چالیس کروڑ ملے گا نا چالیس کروڑ کی اگر کوئی شخص لے کے دے گاڑیاں تو آپ کیا سمجھیں گے یار یہ تو بہت بڑا زبردست قسم کا دولت مند آدمی ہے شاید اس کے گھر میں سونے کے باکس بنے ہوئے ہیں. چالیس کروڑ کی جو گاڑیاں کیسے دے رہے حضرت عثمان غنی کا آپ اندازہ کریں آپ لگتی ہے ایک سو اونٹ بھی دوں گا، جو اس اونٹ پر بیٹھ کر آپ کے لیے جائے گا اس کو پرواز بھی دوں گا، اس کو گرا بھی دوں گا، اس کو میلا بھی دوں گا، اگر وہ چاہے گا تو تین کمار بھی اس کو دوں گا، سو اونٹ بھی دوں گا اور اونٹ پر بیٹھنے والے کو مکمل سامان ہر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جزاکم اللہ، عثمان تجھے اللہ اس کی جگہ عطا فرمائے، لیکن حضور کے ذہن میں یہ کہ ابھی سامان حرم کم ہے، یہ تو میرا سو مزاج تیار ہو گیا نا کہ میں نے تو مزاج زیادہ تیار کرنے ہیں، چلو ایک ایک اونٹ پر میں دو دو تین تین کی مزاج کا سوار کر دوں تو 300-400 مزاج تو میرے پاس زیادہ ہے۔ حضور نے پھر تسلیم کی دوسرے آباد کو کہ آج اس نے جنت لینی ہے مسلمان لوگ۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے ابھی یہ سامان کم ہے، اب کی یا رسول اللہ سو کی بجائے 200 کا اعلان کرتا ہوں۔ اب بتاؤ حضرت عثمان غنی کو دیکھو کتنے مالدار تھے اور سلمانی کا جذبہ کتنا تھا، 200 بنائے سامان ہر دیتا ہوں مکمل، اسی طرح سوار کو سلوار بھی دوں گا، میگا بھی دوں گا، تیر کمان بھی دوں گا، لاس تک دوں گا، زبی تک میں دوں گا۔ حضور نے فرمایا جزاکم اللہ، اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے، لیکن حضور نے پھر تقسیم کی فرمایا سامان ہر کی ابھی مزید ضرورت ہے، حضرت سامان کبھی پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اگر 200 سامنے کم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر کو نیچے تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان نے سامان حرب کا انتظام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا انتظام کر دیا، یعنی بکے بکے پر بار بار وہ کام جو جنت میں جانے والے، جنتی بنانے والے، جنت میں محل تیار کرنے والے حضرت عثمان غنی نے کیے، اور حضرت عثمان غنی کو بار بار لوگ مبارک کے دیتے، عثمان مبارک ہو، عثمان مبارک ہو، تمہیں کئی بار ابھی بات میں جنت اللہ کا حضور ہے، جنت حضور اللہ کا سکتے، حضور جنت اللہ ہے، بولو بولو نا، کیونکہ اللہ نے جنت اپنے محبوب کو دے دی ہے، اللہ نے جنت اپنے محبوب کو دے دی ہے، یہ جنت مصطفیٰ کی ہے، جنت رسول اللہ کی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ فرمائے گا محبوب صفات کم کرو بخش میں دیتا ہوں، لیکن اس شخص کا معاف کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے غلاموں کو لے جاؤ اور جنت میں خود جگہ آزاد کر کر کے دے آؤں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے آپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، جس کی سفارش اللہ کا عزیز کرے گا اور جنت بھی اسی کو ملے گی جس کو نبی پاک کریں گے، اور جنت میں اس کی جگہ لوگوں کو ملے گی جس بھی اللہ کے عزیز عطا فرمائیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور داماد حضرت عثمان ذوالنور ہیں، سب بولو حضرت عثمان ذوالنور ہیں، من سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کیا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا فرشتوں کو پتہ چلا، جب 1400 کے لگ بھگ صحابیوں کو لے کر احرام باندھ کر نبی پاک مکہ مکرمہ تشریف لے کے جانے لگے، کہاں جانے لگے؟ عمرے کے لیے، ہمارے حملہ کریں گے، 1400 صحابی، اس میں عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں، 1400 صحابہ سے لے کر جب جانے لگے راستے میں مقام ابوا تھا جہاں نبی پاک کی والدہ مائدہ کی قبر ہے، اور پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت تک ابھی قبروں کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا، لا تزورها، خبردار کوئی قبروں کی زیارت نہ کرے، تم تجارت کرنے جاؤ گے مشرق چاہیں گے لیکن ہم بتوں کو پوچھتے ہیں یا قبروں کو پوچھ دیں گے منا دماغ کہ قبروں کی زیارت نہ کرو قبروں کی زیارت اب راستے میں ابوا مقام کا حضور کی والدہ مائدہ کی قبر تھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی اللہ میں اپنی ماں کی قبر کو جانا چاہتا ہوں ماں کی آپ کی والدہ مائدہ کی قبر کو جانا یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں فرمایا معمول میں نے تمہیں قبر کہہ جاؤں
یا اللہ میں تمہیں پیمنٹ دے کر میں نے اپنی امت کو قبروں پہ جانے سے منع کیا ہوا ہے اگر میں چلا گیا لوگ کہیں گے نبی ہمیں منع کرتا خود بہت کی قبر پہ جاتا ہے
فرمایا معمول کس نے منع کیا تھا قبر دے قبروں پہ جانے سے یا اللہ میں نے منع کیا تھا فرمایا تو تمہاری زبان ہی تو قانون ہے تمہاری زبان ہی تو
چونکہ میرا علاج ہے ورنہ سکھوان
معمول تیری زبان کو میں نے شریعت قرار دیا ہے تو تم نے منع کیا تھا تو لہٰذا اپنی زبان سے کوئی قانون بدل دیں اجازت دے دیں گے اجازت دے دیں مسجد نبوی میں ایک اشارہ کیا صحابہ کرام کو فرمانے لگے حضور نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں معلوم ہے نا نہ ہے کہ تم من زیارت قبور میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا ہاں یار سو اللہ ہم نے سے کبھی کوئی قبروں کی زیارت نہیں کیا آپ نے منع کیا ہم نے قدم نہیں کی
فرمایا لیکن یاد رکھو نہ ہے تو تم زیارت القبور
قبروں کی زیارت ہے بولے بولے قبروں کی زیارت ہے معلوم ہوا نبی پاک کا حکم ہے ہم عام دور آ قبروں کی زیارت کیا کرو جو جاتا ہے نبی پاک کا حکم مان کر جاتا ہے اور جو منع کرتا ہے وہ نبی کے حکم سے خلاف ہوتا ہے لہذا قبروں کی زیارت کو جانا چاہیے قبروں کی زیارت کو بولے بولے قبروں کی زیارت کو جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے بس ان کے پاس اپنے من کے دلیل نہیں یہ شرک ہے یہ قبروں کی پوجا کرتے تھے ان کا سجدا کرتے تھے ارے کام بد بختہ جو قبروں کو سجدا کرتا ہے کوئی سنی سجدا نہیں کرتا کیوں نہیں سنی کرتے ہیں سجدا یہ تھوڑے بہت جو باقی کا کیا خیال
ہمارے نبی پاک کا حکم ہے
کس کو کرنا ہے ہم تو اپنے نبی کو سجدہ نہیں کرتے کسی قبر کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں حضور کا ایک صحابی حاضر ہوا نا آ کر حضور کا دیدار کرنے لگا دیکھ کر محبت میں جوش مارا اب کرتا اس پرکار اجازت ہو تو آپ کے قدم میں کیوں ملوں حضور خاموش رہے اب سب کو ملنے لگا آدمی کا کہہ رہا ہے کہ دوست خاموش رہتا ہے نا اس کا مطلب یہ وہ راضی ہے صحابی جب اس قدموں میں گر گیا حضور کے قدموں کو بار بار سننے لگا دیدار کرنے لگا دیدار کرتے کرتے مقدمہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں سجدہ نہ کر دوں
آپ نے فرمایا لا 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 تسجدوا الا لله خبردار اللہ سے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہم تو نبی کو سجدہ نہیں کرتے خبر سجدہ کیسے کر سکتے ہیں
ہم سجدہ سارے بولو نا جو کرتے ہیں وہ نہ بولو آپ کا کرو کون کون سجدہ کرتا ہے کیا کون کون سجدہ کرتا ہے کبھی کرتا چل رہا بولو
کسی قبر کا سجدہ نہیں کرتا
سجدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں قبروں والوں سے تو ہم پیار کرتے ہیں
قبروں کے سجدہ، قبروں کی پوجا، قبروں کی عبادت ہے، پیار کرتے ہیں، پیار ہے قبروں سے، پیار ہے، یہ ہماری مرضی. پیار کرنا تو گناہ نہیں ہے نا. جس کو دو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو چوم لیتا ہے. اس مولوی کو جو کہتا ہے کہ نہیں چومنا چاہیے اس کو بھی پوچھے تم بھی دوں. کیوں بھائی، ہم نے تمہیں کبھی منع کیا ہے کہ سلیکٹ کر کے رات کو؟ ہم نے کبھی منع نہیں کیا. لیکن یہ بات واضح ہے، یہ فطرت انسانی کا خزانہ ہے. بوسہ خدا کے لیے نہیں ہے، مخلوق کے لیے ہے. فطرت انسانی کا خزانہ ہے. جو چیز انسان کو اچھی لگے اس کو چوم لیتا ہے. ہم کسی ماں سے جا کے پوچھیں، اس کی گود میں اس کا بچہ ہو، وہ اس کو پیارا لگتا ہے، وہ کبھی بچے کے ہاتھ چومتی ہے، کبھی بچے کے پاؤں چومتی ہے، کبھی بچوں کی ناخن کو چنتی ہے، کبھی اس کے رفتار کو چنتی ہے، کبھی فوٹو کو چنتی ہے. چنتی ہے نا. اب کوئی ملنا قریب سے گزرا، مجھے کہا بھائی وہ سلیکٹ کر رہی ہے. مجھے کہا چل چل ملنا، یہ وہ راز جس کا تمہیں پتا نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے، اظہار محبت ہے. شرک نہیں ہے، اظہار محبت ہے. لہذا چومنا بھی گناہ، بول بولو، چومنا بھی گناہ نہیں ہے، قبروں پہ جانا بھی گناہ، بلکہ حضور کا حکم ہے جایا کرو قبروں پہ. یہ حکم آپ نے سنا دیا، ممبر سے بھی تشریف لے آیا، عمرے کی تیاری ہو گئی. عمرے کی راستہ سیدھا جا رہا ہے مکے سے، مکے کا راستہ کاٹ کر اپنا جانا پڑتا ہے، کاٹ کر پہاڑی کے اوپر سمجھا سیدا کا، سیدا طیبا طاہرا حامدا والدا ماجدا آمنا رضی اللہ تعالی چوٹی کے اوپر. حضور نے فرمایا صحابیوں، میں ذرا اپنی ماں کی قبر کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. صدیق اکبر بولے انتی یا رسول اللہ، آپ کی ماں ہے ہماری نہیں. فرمایا کیوں نہیں؟ انتی یا رسول اللہ تو ہم بھی جاتے ہیں. میرے فاروق بولے یا رسول اللہ میں بھی جاتا ہوں. عثمان غنی ہے میری حضور میں بھی جاتا ہوں. مولا علی ہے میری حضور میں بھی جاتا ہوں. بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں پیچھے کیوں رہوں، میں تو غلام ہوں آپ کا. معلوم ہوا نبی پاک کی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ نبی پاک اور حضور کے صحابہ کرام کی سنت ہے. اللہ اکبر. دیدار قبر کا کر کے پھر آگے جب مقام حجابیہ پر پہنچے،
یہ میں بتا چکا ہوں سب کو پہلے، آپ آؤ کسی نا سن لیں.
باقاعدہ احتجاج ہو چکا ہے، سب کچھ کہا جا چکا ہے. تو حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین نے مکہ کو اپنی پڑ گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ حملہ ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ جاؤ مکے کے لوگوں کو کہہ دو، ہم تم پر حملہ کرنے یا تم سے جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. ہمارے پاس سوائے تلواروں کے اور کوئی سامان حرب بھی نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لڑنے نہیں آئے. مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے, مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے, تمہاری ہماری مخالفت ہے, لڑائی ہے, ہم جنگے لگ چکے ہیں, ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بدر میں اگر ہم ہاتھ سے خالی تھے تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا, اور 313 تھے تو ہم نے نہیں چھوڑا, اب تو ہمارے پاس پھر بھی سب کے پاس سروارے ہیں اور ہے بھی ہم 1400 سے لگ 1400 کے لگ بھگ, ہمیں اجازت دیں, ہم چاہتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ہوتا کون ہے. ہم نے فرمایا خیال کرو تم تو ایران سے ہو, خیال کرو ایران میں بھی جلدی جلدی کیا ہوگا, یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. فرمایا نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ ایران کی حالت میں لڑنا جائز نہیں ہے, لہٰذا سپیشل اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے, فی الحال لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں. آپ نے حضرت عثمان رکھنے کو بھیجا, عثمان جاؤ آپ جا کر بات کر کے آؤ, ان کو سمجھاؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑنے نہیں آئے, ہمیں آنے کا ہوتا. حضرت عثمان غنی چونکہ شوق آئے مائنڈ سے تھے, مکے کے جو بزرگ اور مانے ہوئے اور بڑے فیکسیبل قسم کے لوگ تھے ان میں سے تھے, اس لیے آپ نے ہو تو عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بات کر کے آؤ. ہم لوگ تو عثمان غنی تشریف لے گئے اور باتیں ٹوٹے ہوئے تو عثمان غنی کی سب میں وزٹ کرتے تھے, ادھر آپ ملو ادھر آپ ملو, سے کہا عثمان کیا حال ہے, عثمان کیا حال ہے, ابھی کافروں سے ملنے جلنے پر پابندی نہیں ہے, ملنے جلنے میں دیر ہو گئی, بات بات بھی شروع ہوئی نہیں, کبھی بات شروع ہوئی بات کرتے رہے دیر ہو گئی, اور ادھر آ کر حدیبیہ میں کسی شخص نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. عثمان بولے بولے عثمان افواہ پھیلا دی, شہابہ اکرام کا جناب سے دیکھنے والا فضل آیا, حضور کی بار گاہ میں آ جاؤ کہ ہم کی یا رسول اللہ ہمیں آپ سے رب کی قسم وہ جیسے خدا نے قسم کھائی نہ فلاں رب کا معمول آپ کے رب کی قسم, صحابہ نے بھی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عمر یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم, یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم, اگر یہ خبر صحیح ہے کہ عثمان صحیح کر دیے گئے تو اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے بھائی عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے آرام سے حضور بس اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, یہ بات میری حد ہے کہ ایک شخص کو ہم نے سفیر بنا کر بات کریے بھیجا, انہوں نے صحیح کر دیا, جذبات اتنے زیادہ تھے کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا, آپ نے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرمایا تھا آؤ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیٹھا ہو, کون کون چاہتا بدلا لینا, ایک درخت کے نیچے باری باری سے ہم آتے گئے بیٹھ کرتے گئے, یہ کچھ بات نہیں تھی سب کی کہ سب ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھ کرو ہو گئی ہو گئی, نہیں ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مصافہ لیا بیت کی بیت اور وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں تن من دھن قربان کر دوں گا اور آپ کے حکم پر عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا, سارا باری باری بیعت کر لی, اب سلمان ہم شہر میں ہو گئے, سب کو پتا چل گیا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے, اب بدلے کے بغیر ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, جب وہاں کو کنٹرول کیا گیا ہم سب لوگ کر کے سارے ہو گئے, آپ نے سنا سارے سارے ہو گئے, ہاں یا رسول اللہ سارے بیعت کر لیا سارے سارے ہو گئے, فرمایا عثمان ابھی باقی ہے, وہاں پہ کہنا ختم تھی, فرمایا عثمان ابھی باقی ہے لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہے, وہ کیسے بات کرے گا, آپ نے فرمایا اندر سارے آپ اپنے عثمان ابھی بھی بیٹھ کر کے بتاتا ہوں, ایک ہاتھ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, نبی پاک نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیا فرمایا یہ عثمان کی بات ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک کو علم تھا عثمان شہید نہیں ہوئے, موقع کیا نہیں نبی کو علم ہوتا تو بیعت کیوں لیتے, ارے بیعت تو نہیں اس لیے کہ صحابہ کے جذبات اس وقت بڑے انگیز تھا بڑے پرنگیز تھا تھے, ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بکا دیا بیعت لی, لیکن بعد میں بتا دیا یہ نہ سمجھنا مجھے عثمان کے قتل کا علم نہیں ہے, یہ ہاتھ عثمان کا یہ میرا اگر عثمان شہید ہو گئے اسے اگر آپ حضور اس کو مان لیتے کہ باقی عثمان شہید ہو گئے ہیں تو پھر ان کی طرف سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھا؟ وہ تو صحیح بات ہے لیکن ان کی طرف سے بھی انور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا یہ ہاتھ میرا یہ ان کے مان کی طرف سے بھی لگا خود لے رہا ہوں
پھر صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی رہے ہم تو خانقاہ جذبے میں آ رہے ہیں حضور تو عثمان کی بات لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے عثمان زندہ ہیں پھر جب بات سنتے ہوئے سنا حضور آپ عثمان کی بات لے رہے ہیں عثمان تو شہید ہو چکے آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر صبر کرو صلاح آنے والی ہے تھوڑی دیر جلدی کی حضرت عثمان کی تصویر لی
میرا محبوب اپنے غلاموں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سے بات لے رہا ہے مجھے بڑا پسند لگتا ہو
کسی اسکول میں فنکشن ہو اسناد تقسیم کی جا رہی ہو تو جو شوقین رہتے ہیں نا وہ اپنے کمیونیکیشن کی پکچر بنا لیتے ہیں تصویریں بنا لیتے ہیں کیوں یہ تو کھلن جائے گا بعد میں ہم دیکھیں گے یہ ہمارا پرنسپل ہے یہ ہمارا اسلامیہ کا پروفیسر ہے یہ سائنس کا ہے یہ انگلش کا ہے ذرا یہ یادگار رہے گی تصویریں
رب السلام نے محمود کو بات لیتے ہوئے دیکھا وہ ماحول اور وہ بنا میں ابھی دلوارا بنایا اللہ مبارک سرکار نے سننا محمود یہ تیرا سب سے جو سارا لگا ہے میں تیرے اس بچے کو قرآن میں کھینچ رہا ہوں
اللہ
نسل بیت نسل اس نسل کا نام کیا ہے نسل بیت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا جائے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فرحا قريبا اے حبیب یہ جن لوگوں نے ساتھ رقص کے نیچے تیرے ساتھ بیٹھ رہی ہے میں نے اتنی تصویر سے اپنی طلبا کی بات
تو یہ ان کے دل کا دھرما تھا سارے غلاموں پہ دل کے بولو سارے غلاموں پہ راضی ہوں یا رسول اللہ سارے میں معافی کرے نہیں ان کے دل میں جو کوئی تھا میں نے جان لیا تھا کہ بڑا اس کا جذبہ ہے بڑا جوش ہے ان میں بڑا غصہ ہے پھر کیا کیا بیعت لیتا گیا میں ان کے دلوں میں ان کے دلوں کو مطمئن کرتا گیا
میں نے ان کے دلوں کا اطمینان کر دیا ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا اور معلوم ان کو کہہ دو یہ خبر ان کو دے دو یا تم لائی کو دین ان سے ہاتھ پر پورے ہاتھ تھا یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا یہ سنگا تھا
معبود نیچے ہاتھ تیرے غلاموں کا تھا اوپر ہاتھ تیرا تھا یہ تیرا نہیں یہ میرا تھا حضرت حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت صحابہ کرام کے دل میں کتنی تھی یہاں سے اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام کے دل میں حضرت عثمان غنی کی کتنی اور پھر یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دیا حضرت عثمان ذلو ہیں سب کو رضی اللہ تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ دوپٹے شہادت شہادت سے کچھ دیر پہلے چھ آدمیوں کو نامزد کیا. کتنے آدمیوں کو کیا؟ فرمایا ان چھ آدمیوں میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. یہ سب صلاحیتوں کے مالک ہیں, یہ سب صلاحیتوں کے مالک ہیں. ان میں سے تین یا چھ لوگوں اقتدار کی دستبردار ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہمیں کوئی خاص نہیں ہے. تین باقی رہے ان میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی بن مصطفیٰ سور خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین باقی ہیں. حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ یہاں مجھے کردار ادا کرنا چاہیے. آپ حضرت عثمان علی کے پاس گئے, کہہ رہے عثمان چھ آدمیوں کو حضرت عمر نے نام نہیں کیا تھا, تو تین سے پہلے ہی دستبردار ہو گئے ہیں, اب رہ گئے ہیں ہم تین, تو میں ہوں. تیرا کیا خیال ہے اگر تیری جائے علی کو منصب خلافت دے دیا جائے تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ حضرت عثمان علی نے فرمایا نہیں, اگر علی کو منصب خلافت دے دیا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا تیرا نام تمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ تم بھی تمہیں فہم ہو, صلاحیتوں کے مالک ہو, آپ نے بھی تو میری بات کو بہت سیکھا ہے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے فرمایا عثمان علی اور تیرے دونوں میں سے اگر کوئی خلیفہ ہو جائے تو مجھے اس منصب سے ضرورت نہیں ہے, تم دونوں کے حق میں دس نمبر ہوتا. حضرت عثمان ایک علی سے رائے لے کر دے گئے حضرت علی عمر فاروق کے پاس. علی تین دستبردار ہو گئے ہیں اور میں نے تم دونوں کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا ہے. میری کہا کہ تیرے حق میں عثمان کے حق میں, تم دونوں کے حق میں. میری یہ رائے ہے کہ تم دونوں میں سے اگر ایک خلیفہ بن جائے تو مجھے اس منصب کی کوئی ضرورت نہیں, تم مجھ سے اس حق بات ہو. لیکن اگر تمہاری بجائے عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے اس مانے کو نہیں انصاف ہو کہ آپ کی بجائے علی کا بنا دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بجائے علی کو یہ بنا دیں گے. مولا علی سے پوچھا تو مولا علی نے فرمایا عثمان خلیفہ بن جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ بھائی میں بھی دماد رسول ہوں, وہ بھی دماد رسول ہے, میرے ہاں ایک چار دادی تھی, ان کے ایک چار دادی اور ان کے ہاں دو چار دادیاں, مجھے کیا خیال ہے؟ مجھے چلا دادی خراب نہیں, بلکہ میں یہی کہوں گا میری رائے بھی یہ ہے کہ عثمان کو خلیفہ بنا دو. یہ حضرت علی علیہ السلام ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے فرمایا کہ علی عثمان غنی کا بھی تیرے بارے میں یہی خیال ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ علی کو خلیفہ بنا دو, میرے کوئی اعتراض نہیں ہے. اب تو بتا کیا خیال ہے کہ تجھے بنا دے یا عثمان کو بنا دے, کیونکہ اس کے لیے راضی اور تیرے لیے راضی ہے. حضرت علی المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا خلیفہ کے مطلب سب سے پہلے جو رائے لی جاتی تھی وہ اہل بدر سے لی جاتی تھی, جو بدر میں صحابہ کرام شریف ہے نا ان سے رائے لی جاتی تھی. اہل بدر کو بلا کر کہا کہ حضرت عمر نے چھ آدمیوں کو نامنیٹ کیا تھا, تین دستبردار ہو گئے, تینوں میں سے میں نے ان دونوں کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا, دونوں ایک دوسرے بنا دی ہیں, لیکن حضرت علی کا مشورہ ہے کہ عثمان خلی کو بنایا جائے تو ہمارا کیا خیال ہے؟
ہم نے اپنے اس مہان کو خلیفہ اس کو مان لیا.
خلیفہ حضرت عثمان غنی ظلم بول رہے ہیں, یہ نغمہ نہ بولیے گا, حضرت عثمان غنی ظلم غیر دو نور والے دو نور والے, تو حضرت عثمان غنی کو متفقہ طور پر خلیفہ مان لیا گیا, حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی, الحمدللہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی کامیابیاں حاصل ہوئی. حضرت عمر کے دور میں پتا ہو چکا تھا باقی کا اعلان کا حصہ حضرت عثمان غنی نے اس نے تقدیم کے بغیر کر دیا. حضرت عثمان غنی سب تو رضی اللہ تعالی دائیں طرف فوجیں جا رہی ہیں بائیں طرف, اور جس کی قسمت میں رزق زیادہ ہو وہ جہاں بھی بیٹھ گئے اس جگہ رزق کی قیمت کی کثرت ہو جاتی. حضرت عثمان غنی جب مسئلے کے خلاف میں بیٹھے نا تو جو جنگ بھی ہوتی جنگ میں فتح بھی ہوتی اور نارے غریبوں میں کس وقت ملتا, کس وقت سے نارے غریبت ملتا, اتنا نارا غریبت اکٹھا ہو گیا, اتنا نارے غریبت اکٹھا ہو گیا کہ آپ کو خزانہ بنانے کی ضرورت پیش آ گئی. کہ تمام فضلوں کو تقسیم کرنے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. اتنی دولت اکٹھی ہو گئی مسلمانوں کے قدموں میں, اتنی دولت اگر تو عثمان غنی کے سب کے اکٹھی ہو گئی کہ ایک جائے تو جہاں سو سو دینار ملا تھا وہاں ہزار ہزار ملنے لگے, جہاں ہزار ہزار ملتا تھا وہاں دس دس ہزار ملنے لگے, ہر مظاہر اتنا امیر ہو گیا کہ کسی کو پیسے کی پرواہ نہ ہو. حضرت عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم ان مسلمانوں کو تو تلوار کے زور سے فتح نہیں کر سکتے, انہوں نے سازش کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ پروگرام طے کیا, پلاننگ کی کہ اپنے بندوں کو مسلمانوں میں بسیر دو, وہ مسلمان ہو جائیں اور اندر سے ہمارے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں. چنانچہ عبداللہ ابن سبا یہودی یہودیوں کا بڑا عالم تھا, وہ عبداللہ ابن سبا آدمیوں میں سے لے کر حضرت عثمان ذوالنورین کے دور میں وہ مسلمان ہوا, بظاہر اندر سے کھوتا جسم کا موتا مسلمان ہوا, اور مسلمان ہو کر اس نے ایک جماعت تشکیل دی. کیا کہا, بے نماز تو صرف کوئی تھا ہی نہیں, کہ کہتا جی ہم نماز لوگوں کو سکھاتے ہیں, اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو تکڑا سکھاتے ہیں, اور تکڑے کے نام کا لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر کے بیٹھا رہتا, اور ذرا سی بات ہوتی تو وہ لوگوں کو برانگیشتا کرتا ہے عثمان کے خلاف, حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ ستر آدمی جو تھے وہ تو اس کے کرے ہی, اس نے اور لوگوں کو بھی اپنی رائے کے ساتھ رائے ملانے پر قائل کر لیا, اپنی رائے کے ساتھ ان کو قائل کر لیا, اور یہ تصور بٹھا دیا کہ عثمان کو اقربا پروری کرتا ہے, عثمان اپنوں کو جگہ دیتا ہے, عثمان اپنوں کو پیسہ دیتا ہے. اس افواہ نے آہستہ آہستہ بغاوت کی شکل اختیار کر لی, اور پھر مصر میں حاکم کی شکایت کے بعد محمد بن ابی بکر کو جب مصر کا حاکم مقرر کیا تو سازش نے پھر کام کیا, اور ایک رشتہ مکر پہنچایا گیا ہے اتفاق کے ساتھ بات کرتا ہوں مقدم ہے, رشتہ مکر گھسانا کہا کہ حاکم نے مصر کو رشتہ پہنچا دے تو میں ان کو مکے کو دیکھ دیا ہوں, وہ عثمان کی طرف سے لکھا گیا, حالانکہ وہ حضرت عثمان غنی نے نہیں لکھا تھا, رکا مکر پہنچا دیا کہ میں اس کو مقرر کر کے تقرر نامہ دے کے تیرے پاس بھیج رہا ہوں, لیکن آتے ہی ان کے ساتھ جتنے آدمی ہیں سب کو گرفتار کر کے قتل کر دے اور حاکم کیوں نہیں رہ گیا. یہ سازش تیار ہوئی, حضرت عثمان غنی نے ایسا کوئی رکا لکھا نہیں تھا, لیکن ان لوگوں کے لیے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور منظور تھی زندگی, تو رستے میں وہ سازشی پکڑا گیا, لیکن اتفاق یہ کہ اس کے پاس حضرت عثمان غنی کی اونچنی تھی اور بہت بھی اوپر حضرت عثمان غنی کی ان دھوکے بازوں نے چوری لگا دی تھی, تو اس پر لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید ہی حضرت عثمان غنی نے کام کیا. حضرت عثمان غنی کے پاس واپس آئے, حضرت عثمان غنی نے ہر فن بتایا کہ باللہ باللہ اللہ یہ رشا میں نے نہیں لکھا, انہوں نے کہا مہر, آپ نے فرمایا مہر ضرور میری ہے لیکن میں نے یہ مہر اپنے ہاتھ سے نہیں لگائی, تو آپ کا بہتر انداز سارا کا مرمان جس کے متعلق سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ اس کی سازش ہے, لوگوں نے کہا کہ وہ مرمان ہمارے سپرد کریں ہم اس سے پوچھ گچھ کریں گے تفتیش کریں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے خطا
کرتا ہے تو تم اس کو قتل کر دو گے, اس لیے میں سمجھ نہیں کرتا. تو انہوں نے محمد بن ابی بکر کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلائی اور باغی بنا کر اپنے ساتھیوں کو بھی حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کر دیا. حضرت علی علیہ پر آپ سیکھ جائے فرمانے لگے, عثمان خلیفہ وقت آپ کو, مصطفیٰ کے نائب آپ کو, آپ کے حکم کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, لیکن اگر اجازت دیں, اگر آپ اجازت دیں, صرف ایک گھنٹے کی اجازت دے دیں, میں ان باغیوں میں سے ایک کو یہاں نہیں چھوڑتا, سب کے سر اڑا کے رکھوں گا. کس نے کہا؟ بولو بولو.
معلوم ہوا یہ کہ معاف کرتا تو حضرت علی حضرت عثمان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. ان کی ابھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی. وہ محبت ہیں ان کے اب بھی مثال ہے.
حضرت عثمان غنی فرمانے لگے, علی تمہارا خلوص مجھے معلوم ہے, تم نے جو بات کہی ہے دل کی گہرائیوں سے کہی ہے, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مینڈا ہمیں بولنا تو سینگوں والا جو مارتا ہے چکرے مارتا ہے, ایک مینڈا مستقبل میں ہم قریب ایسا لگتا ہے گا کہ ایک مینڈا میرے مدینے کی حرمت کو پامال کرے گا, اس میں قتل و غارت کرے گا. وہ ہار تو یزید کے دور میں ہوا نا جب مدینے میں قتل و غارت ہوئی, لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں تمہیں اجازت دے دوں تم قتل کرو, میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ مینڈا میں بن جاؤں گا جو مدینے کی ہمت کا کمال کروں. میری جان جاتی ہے تو جائے, زیادہ سے زیادہ باغی کیا کریں گے, نہیں مجھے مار دیں گے. میری جان جاتی ہے تو جائے, میرے نبی کے مدینے میری حرمت میں فرق. آپ نے فرمایا اچھا, پھر میرا ایک اور مشورہ ہے, اگر آپ مجھے ان کے کتاب کی اجازت نہیں دیتے میرا ایک اور مشورہ. انہوں نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا راستہ آپ کو میں بنا کے دیکھتا ہوں, اپنے باغیوں ان باغیوں سے کھڑا آگے ہو کر راستہ آپ کو میں بنا کے دیکھتا ہوں. آپ مدینہ طیبہ سے چلے گئے, جب وہاں جا کے پیچھے پہنچیں گے تو پھر مدینہ طیبہ کی حرمت کا خیال نہیں ہوگا, وہاں ہم ان سب سے نمٹ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, علی میں نے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ اختیار کیا ہے, اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے, تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے نبی کے شہر کو چھوڑ دوں. آپ نے فرمایا پھر ایک اور بڑی تدبیر ہے, آرام سے مکان کے پچھلے دروازے سے آپ نکلے, میں آپ کے ساتھ اسرار روانہ کرتا ہوں, آپ شام چلے جائیں, وہاں امیر معاویہ ہیں, یہ لوگ عمل تو وہاں کا رخ نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو امیر معاویہ ان کو سنبھال لیں گے, جب کہاوت ختم ہو جائے گی آپ
تین
مجھے یہ بتا وقت اجل مقرر نہیں ہوئے ہیں؟ اگر پہلے نے فرمایا بالکل مقرر ہے, ارادہ اجل ہم لائے خاطر مساف ملائے خود نہیں ہوں, تو فرمایا اگر میرا وقت مقرر ہے تو مرنے کی جگہ بھی مقرر ہے, مرنے کی جگہ بھی مقرر ہے, لیکن فرض کرو اگر میں تیرے مشورے پر شام چلا جاتا ہوں, دمشق چلا جاتا ہوں, میرا وقت آ جائے میں وہاں فوت ہو جاؤں تو میں مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں,
اور اگر میرا وقت ابھی نہیں آیا
تو میں مدینے میں بھی رہوں گا تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا. لیکن علی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک کا مدینہ چھوڑ دوں, میرے دل کی خاص کر کے مجھے موت نبی پاک کے مدینے میں آئے. حضرت علی مرتضیٰ بے بس ہو گئے, آپ نے فرمایا اچھا عثمان جیسے آپ کی مرضی ہو آپ کرے, میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, لیکن پھر بھی گئے گھر جا کر فرمایا حسن بیٹا سلوار پکڑ لو, حسن تلوار پکڑ لو, یاد رکھنا جس دلی نہ دکھانا تیری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے.
میں نے آج تک کہیں نہیں دکھایا, جہاں بھی گیا ہوں خدا حاصل کیا,
اب بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی میں اختلاف تھا؟ ارے کتنی بھی سیاست ہو وہ کہتے ہیں سیاست تھی، کتنی بڑی سیاست ہو، سیاست میں کوئی شخص بچوں کو بان نہیں کرتا. میرے امیر کو دیکھ لو، اس کو جیسے خطرہ محسوس ہوا نا کہ حکومت میں دشمن کی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچائے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، خامن کی جان کی پرواہ نہیں کی، سب سے پہلے اس نے بچے باہر بھیج دیے کہ کم از کم ہمارے ساتھ جو بھی ہونا ہے ہو، میرے بچے تو محفوظ رہے. بچے باہر بھیج دیے، بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کو اگر حضرت عثمان غنی سے مخالفت ہوتی تو کبھی حسن حسین جیسے بیٹے جن کو سرکار نے فرمایا وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دروازے کے سارے کار بنا کر کھڑے کر دیے. ارے یہ محبت کی علامت ہے، یہ دشمنی کی علامت ہے. تو اگر حضرت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ میں اتنا پیار تھا تو آج ہم نے پیار کیوں نہیں ہے؟ سوچو، یہ یہود و نصرانیت کی سازش ہے، اس وقت بھی انہوں نے لگایا، آج ہمیں بھی یہودی اور عیسائی گلا رہا ہے کہ مسلمان حصوں میں بٹے رہے، آپس میں لڑتے رہے، اگر یہ ہو جائے گی پوری دنیا پر کھانے کا جانے دے گا. وہ لڑاتا ہے، سوچے وہ لڑاتا ہے، تمہیں کہتا ہے علی مخالف تھے، ہمیں کہتا ہے عثمان مخالف تھے، لیکن سنیوں کا عقیدہ ہے نہ عثمان مخالف تھے نہ علی مخالف تھے، ان کا تو آپس میں اتنا پیار تھا کہ اتنے تین ہی بچے قربانی کے لیے عثمان غنی سے دروازے پہ کھڑے کر دیے. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باغیوں میں سے کسی شخص نے تیر مارے اندر، عثمان غنی کے دروازے کے اندر تیر چلایا اپنے غصے اور جوش کا اظہار کرنے کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے تیروں کو جھپکے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ شیر صفا کا حکم ہے، جب تک ہم کھڑے ہیں عثمان کا خوش نہیں پہنچ سکتا. جاتے ہوئے تیروں کو راستے سے پکڑ لیا، اس میں حضرت عثمان غنی کا، حضرت امام حسین کا زخمی زخمی ہوا، لیکن تین کو اندر نہیں جانے دیا. فرمایا جب تک حسین موجود ہے اندر کچھ نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، قربان جاؤں محبت علی ہے، محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کھڑے رہے دروازے پر، حضرت عبداللہ حضرت زبیر کو پتا چلا کہ علی مرتضیٰ نے اپنے بچے بھیج دیے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بلایا، جاؤ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. جن جن صحابیوں کے جان بیٹے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہلے رات کھڑے کر دیے. سازیوں نے دیکھا کہ ان شیروں کے ہوتے ہوئے ہم جیسے گیدر کوئی کام نہیں کر سکتے، انہوں نے مکارانہ چال چلی، حضرت محمد بن ابی بکر کو ساتھ لیا، پڑوسی کے مکان پہ چڑھ گئے، مکان سے مکان پر چھلانگ کر اندر داخل ہو گئے. اندر جا کر آگے حضرت ابو محمد بن ابی بکر کو کیا، کیونکہ سالے ان کے خلاف تیار ہوئی تھی. حضرت محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی کا گئے بار پکڑا، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج کام ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی نے صرف اتنا جملہ بولا، ابن ابی بکر آج تیرا باپ ہوتا تو تجھے میرا گربان پکڑنے دیتا؟ حضرت محمد بن ابی بکر کے ہاتھ اسی وقت ڈھیلے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کی دشمنی کا جادو اثر کر دیا ہے، اگر یہ پیچھے آج ہٹ گیا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. حضرت ابن ابی بکر کو پیچھے ہٹ کر لو دیکھتا وہ یہودیوں سے دو جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آگے بڑھا، آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی پر تلوار چلائی، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اس وقت آپ تلاوت سے قرآن فرما رہے تھے، آپ کا خون قرآن کریم سے اور آثار گر گیا. دوستو 40 دن حضرت عثمان غنی کا محاصرہ رہا اور پانی بند رہا. پانی جس کو اپنی آنکھوں سے حضرت حسنین کریمین نے دیکھا کہ پانی بند ہے. ایک دفعہ حضرت علی نے اندر پانی بھیجا، بڑے زور شور سے بڑی
سنت صرف کر کے بالوں کو پیچھے ہٹا کر پانی بھیجا، لیکن دوبارہ پانی بھیجنے کا موقع نہ آیا.
پانی بند ہے مدینے میں، درخت چاہتے ہیں.
جب سے مدینے میں وہ سنا جو آپ نے اپنی جیب سے نقد پیسے دے کر سارے حضور کے غلاموں کے لیے آزاد کیا تھا، وہ کنواں موجود ہے، نقد پیسے سے خریدا ہوا کنواں، لیکن پانی بند ہے.
یہ نظارہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی لیے جب کربلا کے میدان میں ان پر پانی بند ہوا، ان کے دل میں ذرہ بھر نظر نہیں آیا، ان کو پہلے میں تعلیم دل کی تھی. انہوں نے کہا ظالمو، یہ نبی تین دن ہے میرے سایہ عثمان نے چالیس دن پانی بند رہا، پھر بھی اقرار کا دامن نہیں چھوڑا، میں دامن اقرار کا کیسے چھوڑ سکتا ہوں.
حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے پر ہی کھڑے رہے. ان ساتھیوں نے جا کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو 17 یا 18 ذی الحج کو آپ کو آپ نے جامع شہادت نوٹ کیا. 19 یا 20 ذی الحج کو اب بدری جتنے اہل صدق تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو خلیفہ مان لیا. اور 21 ذی الحج کو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں سفر کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت البقیع میں موجود ہے. مسلمان جاتے ہیں حضرت عثمان غنی کی قبر کا دیدار کرتے ہیں. یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی سب کو ہو رضی اللہ تعالیٰ. ایک قرآن کی آیت میرے حضور کے صحابہ کی شان میں اور سن لو.
محمد رسول اللہ
شکر سمجھایا چلو. جتنا نبی کے صحابیوں سے پیار ہے اتنا دور لگا دو. اللہ پر ماتا معلوم اپنے غلاموں کے چہرے دیکھو کیسے منہ سے چمک رہے ہیں.
سیما سیل
باوجود اس کے طرح سے انجیل کو کافی بدل دیا گیا. شاید چند ایک جملے چند جملے باقی ہیں ابھی تھوڑا تو انجیل میں، مگر نہ اکثر تھوڑا تو انجیل بدل دی گئی، لیکن یہ جملے آج بھی موجود ہیں کہ فاران کی چوٹی سے ایک نور چلو ہوگا جو 70,000 خودکیوں کو ساتھ لے کے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معبود کبریا کے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.